منگل 17 جنوری کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. چین کے صدر نے دنیا کو خبردار کیا کہ تجارتی جنگ میں کوئی بھی فاتح نہیں ہوگا اور آزاد منڈی ہی میں سب کا فائدہ ہے. تجزیہ کار نے کہا
کمیونسٹ دیش آج فری ٹریڈ کی بات کر رہا ہے اور دنیا کا سب سے مضبوط ڈیموکریسی پروٹیکشنزم میں جا رہا ہے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد. یہ بی بی سی اردو سروس ہے. فرحت جاوید سے خبریں سنیے. سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام ڈیوس میں ہونے والے ورلڈ اکنامک فورم کے وفود سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ مالیاتی بحرانوں کی وجہ ضرورت سے زیادہ منافع کے حصول کی کوششیں ہیں. انہوں نے کہا کہ تجارتی جنگ میں جیت کسی کی بھی نہیں ہوگی. واضح رہے کہ اس سے پہلے امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران چینی مصنوعات پر 45% درآمدی ٹیکس لگانے کی تجویز دے چکے ہیں. ورلڈ اکنامک فورم میں چین کے صدر کے اس خطاب کو امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنے خطاب میں کہا کہ
چین اپنے دروازے کھلے رکھے گا, بند نہیں کرے گا, اور کھلا ہوا دروازہ دونوں طرح سے سود مند ہے. اسے نہ صرف دیگر ممالک کو چینی مارکیٹ تک رسائی حاصل ہوتی ہے بلکہ خود چین کا بھی دنیا سے رابطہ جڑا رہتا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ دیگر ممالک بھی چینی سرمایہ کاروں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھیں گے اور ہمیں یکساں مواقع فراہم کریں گے.
3 سال پہلے لاپتہ ہونے والے ملائیشیا کے مسافر طیارے کی تلاش روک دی گئی ہے. اس مسافر طیارے میں 239 افراد سوار تھے. آسٹریلیا, ملائیشیا اور چین نے بحر ہند میں 1,20,000 مربع کلومیٹر علاقے میں تلاش جاری رکھی تھی. احوال نادیہ سلیمان کی زبانی.
آسٹریلیا, ملائیشیا اور چین نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وہ MH370 کی تلاش کا کام رکنے کا اعلان نہایت دکھ کے ساتھ کر رہے ہیں. تاہم طیارے میں سوار مسافروں کے رشتہ داروں نے اس فیصلے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. واضح رہے کہ سن 2014 میں ملیشین ایئر لائنز کا بوئنگ 777 جہاز بیجنگ سے کوالالمپور جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا تھا. اب تک کی تلاش کے دوران صرف 20 ایسے ٹکڑے مل سکے ہیں جن کے بارے میں قیاس ہے کہ وہ طیارے کا حصہ ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے نومبر 2016 میں ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ طیارہ ممکنہ طور پر بلند ہوا اور پھر تیزی سے نیچے بحر ہند میں گر گیا.
اقوام متحدہ نے مشرقی شام کے شہر دیر ازور میں جھڑپوں کے باعث ہوائی جہازوں کے ذریعے امدادی سامان کی فراہمی کا سلسلہ معطل کرنے کا اعلان کیا ہے. انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں حکومتی افواج اور شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے درمیان لڑائی میں 120 سے زیادہ شہری ہلاک ہو چکے ہیں. واضح رہے کہ گزشتہ 1 سال سے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارہ ورلڈ فوڈ پروگرام اس علاقے میں امداد پہنچا رہا ہے. ترکی کے میڈیا کے مطابق رینا کلب میں حملہ کر کے متعدد افراد کو ہلاک کرنے والے حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ادھر استنبول کے گورنر نے کہا ہے کہ حملہ کرنے والے مبینہ شخص کی تربیت افغانستان میں ہوئی تھی. احوال کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
ترک میڈیا کے مطابق عبدالقادر مشارپوف نامی مبینہ حملہ آور کو استنبول میں ایسن یورت کے علاقے سے پکڑا گیا. استنبول کے گورنر واصف شاہین نے بتایا کہ ازبکستان سے تعلق رکھنے والا مبینہ حملہ آور عبدالقادر گزشتہ سال جنوری میں ترکی آیا تھا. مسٹر شاہین کا کہنا تھا کہ مشتبہ شخص نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور جائے وقوع پر ملنے والی انگلیوں کے نشانات ان کے فنگر پرنٹ سے مماثلت رکھتے ہیں. واضح رہے کہ سال نو کے موقع پر رینا کلب میں فائرنگ کے نتیجے میں 39 افراد ہلاک ہو گئے تھے. حملے میں مقامی باشندوں کے علاوہ اسرائیل, فرانس, بیلجیم, تیونس, لبنان, انڈیا, اردن اور سعودی عرب کے شہری ہلاک یا زخمی ہوئے تھے. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ حملہ اس نے کروایا ہے.
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امید ظاہر کی ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ شام سے متعلق امن مذاکرات میں حصہ لے گی. یہ امن مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے. ایک پریس کانفرنس کے دوران روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان مذاکرات کا مقصد جنگ بندی کے معاہدے کو قائم رکھنا ہے, تاہم کچھ یورپی ممالک اس عمل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں واشنگٹن کے ساتھ بات چیت صدر اوباما کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوگی. اقوام متحدہ کے مطابق سعودی اتحادیوں اور حوثی باغیوں کے درمیان یمن میں جاری جنگ میں اب تک 10,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 40,000 سے زائد شہری زخمی ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں عابد حسین.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے رابطہ کار جیمی میک گولڈرک نے کہا ہے کہ اب تک 10,000 سے زائد افراد ہلاک جبکہ 40,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں 70 لاکھ لوگ ہیں جن کو یہ علم نہیں کہ ان کو اگلی بار کھانا کب اور کیسے میسر آئے گا. واضح رہے کہ یمن میں لڑائی مارچ 2015 میں شروع ہوئی تھی جب سعودی فوج نے یمن کی منتخب کردہ حکومت کے خلاف بغاوت کو روکنے کے لیے ملک میں دخل اندازی کی تھی. اقوام متحدہ کے مطابق یمن کے حالات اس وقت دنیا کے چند سب سے بڑے بحرانوں میں سے ایک ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سروین. آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں پینما لیکس کیس سے متعلق درخواستوں کی سماعت آج بھی ہوئی جس میں وزیر اعظم کی بیٹی مریم صفدر کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اپنے والد کی زیر کفالت نہیں ہے. اس پر تجزیہ سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر. لیکن اس وقت سروین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ آج ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پینگ نے کہا ہے کہ تجارتی جنگ میں جیت کسی کی نہیں ہوگی. سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام ڈاووس میں ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مالیاتی بحرانوں کی اصل وجہ ضرورت سے زیادہ منافع کے حصول کی کوششیں ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے.
چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ دنیا کو درپیش مسائل کا ذمہ دار عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن کو قرار دینا درست نہیں ہے. سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام ڈاووس میں ہونے والے ورلڈ اکنامک فورم کے وفود سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر نے کہا کہ مالیاتی بحرانوں کی اصل وجہ ضرورت سے زیادہ منافع کے حصول کی کوششیں ہیں. انہوں نے آزاد تجارت کے حق میں دلیل دیتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے آزاد تجارت کو اپنانا ضروری ہے. عالمی معیشت کے بارے میں انہوں نے کہا
آپ کو پسند آئے یا نہ آئے لیکن عالمی معیشت ایسا وسیع سمندر ہے جس کا حصہ بننا ناگزیر ہے. کسی کی جانب سے بھی سرمایہ کی روانی ٹیکنالوجیز مصنوعات صنعتوں اور معیشتوں سے وابستہ لوگوں کا راستہ روکنے کی کوشش سمندر کا پانی جھیلوں اور ندیوں میں واپس بھیجنے کے مترادف ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے اور یقیناً یہ تاریخی رجحان کے خلاف ہے.
یاد رہے کہ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ماضی میں چینی مصنوعات پہ 12% امپورٹ ٹیکس لگانے کی دھمکی دے چکے ہیں اور اپنی انتخابی مہم کے دوران انہوں نے اس ٹیکس کو 45% تک کرنے کی تجویز بھی دی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے ملکی مصنوعات کے تحفظ کا نظام رائج کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا. ورلڈ اکنامک فورم میں چین کے صدر کے اس خطاب کو امریکہ کے نومنتخب صدر کے بیانات کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. چین کے صدر شی نے اپنے خطاب میں کہا
ملکی مصنوعات کے تحفظ معاشی نظام رائج کرنے کی کوشش کرنا ایسے وقت میں خود کو اندھیرے کمرے میں بند کرنا ہے جبکہ باہر ہوا بارش اور روشنی ہو. تجارتی جنگ میں جیت کسی کی نہیں ہوگی.
چینی صدر کے خطاب سے چند لمحوں قبل ہی نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر اینتھنی اسکارموچی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ چین سے تجارتی جنگ جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے درآمدات پہ لگائے جانے والے محصولات پہ اگر چین نے کوئی جوابی کارروائی کی تو اس کا نقصان امریکہ کے مقابلے میں چین کو کہیں زیادہ ہوگا. دوسری جانب چین کے صدر کا کہنا تھا
چین اپنے دروازے کھلے رکھے گا، بند نہیں کرے گا، اور کھلا ہوا دروازہ دونوں طرح سے سود مند ہے. اس سے نہ صرف دیگر ممالک کو چینی مارکیٹ تک رسائی حاصل ہوتی ہے بلکہ خود چین کا بھی دنیا بھر سے ناتا جڑا رہتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دیگر ممالک بھی چینی سرمایہ کاروں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھیں گے اور ہمیں یکساں مواقع فراہم کریں گے.
چین کے صدر نے فورم کو بتایا کہ سن 2016 میں عالمی مالی بحران کے باوجود چین کی معیشت میں 6.7% اضافے کی امید تھی. انہوں نے کہا کہ مالیاتی بحرانوں کی ذمہ داری محض سن 2008 کے مالی بحران اور شامی پناہ گزینوں کی صورتحال پہ ڈالنا درست نہیں ہے.
ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں چینی صدر کی تقریر تفصیل بتا رہی تھی نادیہ سلیمان. اور اسی پر میں نے بات کی چین کے دارالحکومت بیجنگ میں صحافی سیبل داس گپتا سے. ان سے پوچھا کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ ڈاووس میں چینی صدر کی اس تقریر میں وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے.
وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ گلوبلائزیشن ہی صحیح راستہ ہے. وہ اوپننیس اور راستہ کھول دینا، ایک دوسرے کے لیے دروازے کھول دینا اور بزنس کو بڑھانا، یہی صحیح طریقہ ہے. اور یہ نہیں کہ دروازے بند کرتے ہیں اور دوسرے دیشوں میں پروڈکشن اپنے دیش میں آنے سے روکے یا اس پر ٹیکس لگائے جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں. تو ٹرمپ صاحب کا انہوں نے نام تو نہیں لیا, لیکن انہوں نے اس طرح سے پریزنٹ کیا اپنے کیس کو کہ دنیا کا سب دوسرا نمبر کا اکانومی جب ادارتا اور اوپننیس میں مانتی ہے اور ایک پرکار سے ساری دنیا کو ایک گلوبل ٹریڈ ارینجمنٹس میں ڈالنا چاہتی ہے تاکہ ایک سیریز آف فری ٹریڈ اگریمنٹس ہو اور پوری طرح سے دنیا کے سارے لوگ فری مارکیٹ کا فائدہ لے سکے. تو یہ اپنے آپ میں ایک ہسٹورک ایک اتہاسک گھٹنا اس لیے ہے کہ ایک کمیونسٹ دیش
جی
آج فری ٹریڈ کی بات کر رہا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ڈیموکریسی یا سب سے مضبوط ڈیموکریسی پروٹیکشنزم یا دروازے بند کرنے میں چل جا رہا ہے.
اچھا, اب تک جو فری مارکیٹ یا جو آزاد منڈیوں کا نظام ہے اس کی بات مغربی ممالک کرتے رہے ہیں, مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا بھی مغربی ممالک میں پروٹیکشنزم یا منڈیوں کو محدود کرنے کی بات اب ہو رہی ہے, جبکہ چین جو ہے وہ آزاد معیشت کی بات کر رہا ہے. تو یہ دونوں جو ہیں آزاد معیشت فری ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, لیکن کیا ایک ہی معنی ہے دونوں کے لیے یا الگ الگ ہیں؟
آج شی جن پنگ نے یہ کہا کہ ہم اگلے 5 برسوں میں 8 ٹریلین ڈالر کا مال خریدیں گے ساری دنیا سے. تو انہوں نے فگر بھی دے دیا. 8 ٹریلین ڈالر کا معنی ہوتا ہے, آج چین کا جی ڈی پی 10 ٹریلین ڈالر ہے, تو اگلے 5 سال میں قریباً اپنے ہی جی ڈی پی میں جتنی طاقت ہے اتنا تو مال خرید دے گی. انہوں نے یہ کہا کہ ودیشوں سے نویش وہ 600 ملین ڈالر کا امید کر رہے ہیں کہ باقی دیش اگلے 5 سال میں چین میں ڈالیں گے, اور چینی کمپنیاں 750 بلین ڈالر ودیش میں ڈالیں گے. اس کے علاوہ 700 ملین چینی یاتری ٹورسٹ دنیا کے الگ الگ جگہوں میں جائیں گے. تو بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا اپرچونیٹی چین دنیا کو دے رہی ہے, دروازے کھول رہی ہے, دروازے بند نہیں کر رہی ہے, اور یہ امید کرتی ہے کہ دوسرے دیش بھی, جبکہ انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا, لیکن یہ کہا کہ دوسرے دیش بھی چینی بزنس اور منڈیوں کے لیے راستہ کھول دیں.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں, مطلب تقریر میں انہوں نے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نہیں لیا یا امریکہ کا نام نہیں لیا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کیا پیغام ہے ان کی تقریر میں؟
ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک پرکار سے پولیٹیکل پریشر میں وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو بزنس ہے اس کو یہ لگنا چاہیے کہ چین اتنا بڑا موقع دے رہا ہے, اس کا ہم اپیوگ کریں یا اس سے ہم ونچت رہیں. تو اس پرکار سے ڈونلڈ ٹرمپ پہ وہ پریشر لانا چاہتے ہیں تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ سب جو چین کے ورودھ میں کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کریں. اور دوسری طرف وہ یوروپ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی فری مارکیٹ پہ ڈٹے رہیں, کھلے منڈیوں پہ ڈٹے رہیں, کیونکہ یہی صحیح راستہ ہے اور چین اتنے راستے کھولنے کو تیار ہے آپ کے لیے.
ٹھیک ہے, ویسے آپ یہ بتائیں کہ خود چین کے اندر جو اعداد و شمار ہیں, جو اسٹیٹسٹکس ہیں, ان کے مطابق انیکوالٹی یا عدم مساوات کتنی ہے چین کے اندر؟
نہیں, چین میں نا انیکوالٹی, غریبی, ان چیزوں کو اوپن مارکیٹ کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھا جاتا ہے. ان چیزوں ودیشی جرنلسٹ ان لوگوں کو ساتھ میں جوڑتے ضرور ہے, لیکن چین میں کمیونسٹ پارٹی اس طرح سے نہیں دیکھتی. کمیونسٹ پارٹی اس طرح سے دیکھتی ہے کہ کھلے مارکیٹ کی سے جو پیسہ آمدانی چین کو ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں میں وہ لگا سکتی ہے, لیکن دونوں کے بیچ میں وہ کوئی لنک ان کو نظر نہیں آتا ہے. جو حیرانی کی بات ہے وہ تھوڑی کچھ اور ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت پر شی جن پنگ یہ تقریر کر رہے ہیں جس وقت چین کا ایکسپورٹ اور امپورٹ جس سال سب سے زیادہ گرا ہے. اب کل ہی رپورٹ آیا ہے کہ 2016 میں چین کے ٹریڈ پہلی بار 2016 میں پہلی بار ٹریڈ سرپلس سے گر گیا ہے, مطلب ٹریڈ سرپلس نہیں کر پائی ہے, اس میں گروتھ نہیں ہوا ہے, یہ پہلی بار ہوا ہے. امپورٹ بھی کم ہو گیا ہے, امپورٹ کم ہوتا ہے تو آپ دوسرے دیشوں سے کم خریدتے ہیں, تو دوسرے دیش آپ کی بات کچھ کم سنتے ہیں, کیونکہ آفٹر آل آپ جب مال خریدتے ہیں یا پیسہ ڈالتے ہیں تبھی تو آپ کی بات لوگ سنتے ہیں. تو یہ اپنے آپ میں تھوڑا سا کانٹرڈکشن تو ہے. लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम अपने देश के अंदर जो इकोनॉमी है उसमें रिफॉर्म्स लाएंगे, उसमें ओवर कैपेसिटी जो सबसे बड़ी बीमारी है चीन की इंडस्ट्री उसको हम काटेंगे, और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उसको नए रास्ते हम दिखाएंगे, मार्केट में वाइटलिटी लाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा कि हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेंगे और उस ताकत से आपको आप पूरी दुनिया के लिए हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये सवाल अभी भी रह जाता है कि दुनिया के लिए कुछ करने से पहले चीन को अपने आप को और मजबूत करना पड़ेगा, कमजोर होती हुई चीन किसी के लिए काम नहीं आ सकती है। तो ये सवाल तो दुनिया के सारे एनालिस्ट जरूर पूछेंगे उनसे।
ये थे चीन के दारुलहुकूमत बीजिंग से सहाफी सैबल दास गुप्ता, और इस सारे मामले पर मैंने मजीद बात की दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज की मुदीर डॉक्टर अलका आचार्या से। उनसे पूछा कि डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चीन के सदर को इतनी अहमियत दी गई और ये पहली मर्तबा है कि चीन इस फोरम में शरीक भी हुआ है, तो क्या वो समझती हैं कि डेवोस को चीन की जरूरत है या फिर चीन को उनकी जरूरत है?
अगर हम जो मुद्दा है जिस पर अभी शी जिनपिंग का बयान भी हुआ है, बड़ी लंबा चौड़ा भाषण और जिस वजह से डेवोस में मीटिंग होती है, अगर उस मुद्दे को देखें जो कि ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं, तो वो एक इंटरडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन की बात है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसको किसकी क्या ज्यादा जरूरत है ये कहने के बजाय सबको अब एक दूसरे की जरूरत है। तो ये मुझे लगता है ये जो एक रियलिटी है अब धीरे धीरे काफी जगह फैल रही है, और चूंकि हम एक दूसरा एक माहौल देख रहे हैं यूरोप और अमेरिका में, उसको अगर ध्यान में रखें तो फिर ये जरूर लगेगा कि हाँ अभी फिलहाल तो डेवोस को चीन की ज्यादा जरूरत है।
ठीक है, और ये देखें कि आलमी मईशत में चीन का किरदार जो है इस वक्त आप क्या समझती हैं कि किस हद तक अहम है चीन का किरदार?
ये वो नंबर वन इकोनॉमी तो बन ही चुकी है, हालांकि अपने आप को वो एक डेवलपिंग कंट्री की स्टेटस में रखता है, और वैसे भी एक तरह से सही भी है क्योंकि पर कैपिटा अगर आप इनकम देखें तो चीन और जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं खासकर यूरोप अमेरिका तो वो फर्क बहुत है। लेकिन एक बहुत शक्तिशाली ये इकोनॉमिक पावर बन चुका है, और फिलहाल जो अब जिसको जो उसकी भूमिका है अब आप देख लीजिए, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमी में हो चाहे एक क्षेत्रीय स्तर पे आप अलग अलग जो रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको देखिए, या चीन के जो ट्रेडिंग रिलेशंस हैं देश में, मतलब 70 से ज्यादा देशों की नंबर वन पार्टनर है ट्रेडिंग पार्टनर चाइना। तो उस तरह से चाइना रोल वर्ल्ड इकोनॉमी में अब एक बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल के रूप में आ गया है। लेकिन यही बात जो कि शी जिनपिंग भी कह रहे थे कि ये एक इंटरडिपेंडेंट रोल है, मतलब चीन को ये सफलता नहीं हासिल होती अगर एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी नहीं होती और जो जिस तरह से बैरियर्स हटे हैं और निवेश गया है चीन में और प्रोडक्ट बाहर आए, वो ग्लोबलाइजेशन के बिना नहीं हो सकता था। तो चीन का एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोजीशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से है, और ये यही आपसी जो एक रिलेशनशिप है वो उसके ऊपर शी जिनपिंग ज्यादा जोर दे रहे हैं।
अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीका के नौ मुंतखब सदर हैं, वो जिस तरह से चीन से एक लड़ाई शुरू करते नजर आते हैं, तो क्या इससे चीन को नुकसान पहुंच सकता है?
नुकसान तो दोनों को ही होगा, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमीज एक दूसरे से इंटीग्रेट हो रही हैं और हो चुकी हैं, और जितना अब दखल चीन का है अमेरिकन इकोनॉमी में, और चीन की इकोनॉमी इटसेल्फ डिपेंडेंट है यूरोपियन और अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, तो नुकसान दोनों तरफ को होगा। इसीलिए आप देखिए शी जिनपिंग का स्पीच एक तरह से यूरोप और अमेरिका की तरफ डायरेक्टेड था, क्योंकि ये जो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ एक जो हम माहौल और एक वेव सी देख रहे हैं वो वहीं से आ रही है, और इस यही समय है जबकि विकासशील देश जो है या चीन है और भारत और अन्य जैसे देश हैं जो कि अब जिनका ग्रोथ अब बढ़ना शुरू हो रहा है, तो उनके लिए इस समय ये द्वारों का बंद होना अच्छी बात नहीं साबित होगी। तो एक तरह से सबका नुकसान होगा, और जो मुद्दे शी जिनपिंग उठा रहे हैं वो यही इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में जो एक आर्थिक पारस्परिकता बन चुकी है उसको नष्ट ना होने दें, क्योंकि विलन जो है कुछ और है और आप दोष किसी और को दे रहे हैं, और फायदा किसी का भी नहीं होगा, नुकसान ज्यादा लोगों को होगा।
ये थे दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज की डायरेक्टर डॉक्टर अलका आचार्य। आलमगीरियत और मईशत के निज़ाम पर चीन का अब मौकिफ क्या है और अमरीका का क्या है, इस पर मैंने बात की अमरीका में सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार डॉक्टर मंजूर एजाज से। उनसे पूछा कि अमरीका के नौमुंतखब सदर इस वक्त अपने मुल्क में मईशत के को तहफ़ुज़ देने वाली पॉलिसियों या प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं, जबकि चीन के सदर ने आलमगीरियत या ग्लोबलाइजेशन की वकालत की है, तो इन दोनों ममालिक के इस मुख्तलिफ मौकिफ का अमरीका पर वो क्या असर देखते हैं?
देखिए, बात ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके नतीजे में जो प्रोडक्शन है बहुत सी सनअतों की वो अमेरिका से माइग्रेट करके चीन चली गई या मैक्सिको चली गई, और अमेरिका में जो वर्कर्स थे वो बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए, उनकी तनख्वाहें कम हो गई। तो नतीजा ये है कि चीन जो है उसने तो की है 8-10% सालाना के इशारा से तरक्की, और अमेरिका जो है वो 1% या 0.5% या 1.5% पे रुका हुआ है। तो अब ये रिजेंटमेंट जो है वो अमेरिका में है कि चीन जो है वो हमारा हमारे चीन के साथ तल्लुकात में चीन जो है वो फायदा उठा रहा है, हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल में ये कुदरती तौर पे ये सरमाए का बहाव है जो जहाँ उसको फायदा ज्यादा नजर आता है, जहाँ उसको मुनाफा ज्यादा नजर आता है वो उस तरफ बहता है।
वैसे ये आप एक अजीब तब्दीली नहीं देख रहे कि चीन आजाद मईशत की बात कर रहा है जबकि अमरीकी सदर जो है इलेक्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट वो प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं, ऐसे में
बिल्कुल ये बहुत ही अजीब बात है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि जो वैसे सियासी नजरियाती पोजीशंस हैं वो कुछ भी हों, आखिर में जो मुआशी हकीकतें हैं, जो मटेरियल कंडीशंस हैं, जो मुआशी अहवाल होते हैं वो तय करते हैं कि कौन क्या स्टैंड लेगा। इस सूरत हाल में क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में चीन को फायदा है और चीन तरक्की कर रहा है और अमेरिका जो है उसकी इंडस्ट्री जो है वो माइग्रेट कर रही है, तो लिहाजा अमेरिका जो प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहा है और चीन जो है वो आलमगीरियत की बात कर रहा है,
बिल्कुल फ्री ट्रेड की। लेकिन ऐसे में फिर दुनिया की इक्तिसादी तरक्की का जो महवर है वो कौन बनाता नजर आ रहा है?
मेरे ख्याल में इस वक्त जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि हिंदुस्तान, चीन और दुनिया के बाकी मुल्क जो हैं वो उस लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हैं जिस लेवल पर मगरब और अमेरिका पहुंच चुका है। तो ये कैचिंग अप हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो मेरे ख्याल में ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरमाए का जो अपना रुझान है, जो उसकी जो अपनी डायनेमिक्स हैं, जो उसकी अपनी खसरत है, उसके लिहाज से उसने वही जाना है जहां उसको मुनाफा ज्यादा मिलता है, और उसको अब उसको मुनाफा जो वो चीन में ज्यादा मिलता है क्योंकि वहां लेबर सस्ती है, बिजली सस्ती है और प्रोडक्शन सस्ती है, तो वहां वो प्रोड्यूस करके बाकी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं।
अच्छा, वैसे जो चीनी सदर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने अपनी तकरीर में अब्राहम लिंकन की जमहूरियत के बारे में मारूफ कॉल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल को इस्तेमाल किया तरक्की के लिए, और ये कहा है कि जो तरक्की है वो ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल होनी चाहिए। तो इस बात से चीन अमरीकी निज़ाम सियासत के लिए एक नया चैलेंज नहीं खड़ा कर रहा?
चैलेंज तो खड़ा कर रहा है, लेकिन वही बात वही है कि ये बात तरक्की जो है वो फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल جب وہ چین میں تو درست بیٹھ رہی ہے, لیکن وہی جو گلوبلائزیشن ہے یا گلوبل جو ترقی ہے وہ امریکہ میں اس کا وہ اثر نہیں نہ ہو رہا. تو میرے خیال میں آخر میں لوگ جو ہیں وہ اپنی اکنامک ریالٹی کو دیکھتے ہیں اور باقی باتوں کو ثانوی قرار دیتے ہیں.
یہ تھے امریکہ سے صحافی و تجزیہ کار ڈاکٹر منظور اعجاز. سیربین ابھی جاری ہے.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبداللہ فاروقی سے.
انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے آج مردوں اور خواتین کی ٹاپ 10 پلیئرز کی رینکنگ جاری کر دی ہے, جس میں دو پاکستانی بیٹسمین اظہر علی اور یونس خان بھی شامل ہیں. اظہر علی 789 پوائنٹس کے ساتھ ساتویں, جبکہ یونس خان 772 پوائنٹس کے ساتھ آٹھویں پوزیشن پر ہیں. بالنگ کی رینکنگ میں پاکستان کا کوئی بالر ٹاپ 10 میں شامل نہیں. اسی طرح خواتین میں بیٹر بسمہ معروف آخری یعنی 10ویں نمبر پر ہیں, جبکہ بالنگ میں ثنا میر کی 9ویں پوزیشن ہے. ٹینس میں آسٹریلین اوپن کے دفاعی چیمپئن نوواک جوکووچ نے اسپین کے فرنانڈو ورڈیسکو کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر ٹورنامنٹ کے دوسرے مرحلے میں اپنی جگہ بنا لی ہے. عالمی نمبر 9 رافیل نڈال بھی ایک اور میچ میں فتح حاصل کر کے دوسرے مرحلے میں پہنچ گئے ہیں. اسی ٹورنامنٹ میں کائل ایڈمنڈ اور خواتین پلیئرز یوہانا کونٹا اور ہیدر واٹسن نے اپنے اپنے میچز جیتنے کے ساتھ آسٹریلین اوپن کے دوسرے مرحلے میں اپنے لیے جگہ بنائی. یہ 1987 کے بعد پہلا موقع ہے کہ 5 برطانوی کھلاڑی آسٹریلین اوپن کے دوسرے مرحلے میں پہنچے ہوں. اینڈی مرے اور ڈین ایوانز گزشتہ روز ہی اپنے میچز جیت چکے ہیں. ادھر 6 بار کی آسٹریلین اوپن خاتون چیمپئن سرینا ولیمز بھی سوئس کھلاڑی بلینڈا بینکک کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر آسٹریلین اوپن کے دوسرے مرحلے میں پہنچ گئی ہیں. فٹ بال کلب مینچیسٹر یونائٹیڈ کے سابق مینیجر اور نیدرلینڈز کے باس لوئی وین گال نے 26 سالہ کوچنگ کیریئر کے بعد اب ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے.
Now the fans are shouting every week, Louis van Gaal's army! Louis van Gaal's army!
اپنے بے باک بیانات کی وجہ سے مشہور وین گال کو گزشتہ سال ایف اے کپ میں فتح کے چند ہی گھنٹوں بعد ان کے ہی کلب نے انہیں برطرف کر دیا تھا, جس کے بعد سے اب تک وہ کوئی کام نہیں کر رہے تھے. ریٹائرمنٹ کا اعلان انہوں نے ہالینڈ کی حکومت کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملنے کے بعد کیا ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبداللہ فاروقی سے. پینما پیپرز کی دستاویزات سے متعلق درخواستوں کی سماعت کرنے والی پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو وہ استثناء حاصل نہیں ہے جو آئین کے تحت صدر اور گورنر کو حاصل ہے. تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر, لیکن اس وقت سیربین میں وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے فرحت جاوید سے.
سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ اکنامک فورم کے وفود سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ تجارتی جنگ میں جیت کسی کی بھی نہیں ہوگی. امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹس کے 40 سے زیادہ اراکین نے کہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کریں گے. آسٹریلیا, ملائیشیا اور چین نے 3 سال پہلے بحر ہند میں لاپتہ ہونے والے ملائیشیا کے مسافر طیارے کی تلاش روک دی ہے. اقوام متحدہ نے مشرقی شام کے شہر دیر الزور میں جاری جھڑپوں کے باعث ہوائی جہازوں کے زرعی امدادی سامان کی فراہمی کا سلسلہ معطل کرنے کا اعلان کیا ہے. ترکی میں نئے سال کے موقع پر رینا کلب میں حملہ کر کے متعدد افراد کو ہلاک کرنے والے حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مبینہ حملہ آور کی تربیت افغانستان میں ہوئی تھی. اقوام متحدہ کے مطابق سعودی اتحادیوں اور حوثی باغیوں کے درمیان یمن میں جاری جنگ میں اب تک 10,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پینما لیکس یا پینما پیپرز کی دستاویزات سے متعلق مختلف درخواستوں کی سماعت کرنے والی پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو وہ استثناء حاصل نہیں ہے جو آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت صدر مملکت اور گورنر کو حاصل ہے. سماعت کے دوران وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز نے اپنا تفصیلی جواب بھی عدالت میں آج جمع کروا دیا. اسلام آباد سے سنیے شہزاد ملک کی رپورٹ.
وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ 1992 میں ان کی شادی ہوئی تھی اور اس وقت سے لے کر اب تک وہ اپنے والد کے زیر کفالت نہیں ہیں. اس جواب میں مریم نواز شریف نے گزشتہ 5 سال کے زرعی اور غیر زرعی آمدنی کے ٹیکس کا بھی حوالہ دیا اور بتایا کہ شمیم زرعی فارم کے مکان میں مشترکہ طور پر اخراجات ادا کیے جاتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ رائبن اسٹیٹ میں 5 گھر ہیں جو تمام ان کی دادی کے نام پر ہیں، جبکہ 1 گھر ان کے چچا میاں شہباز شریف کے ذریعے استعمال ہے. سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ان دستاویزات کے مطابق مریم نواز شریف نے گزشتہ 5 سال کے دوران 2 کروڑ روپے سے زائد کا انکم ٹیکس ادا کیا ہے. جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پاناما لیک سے متعلق درخواستوں کی سماعت کی تو وزیر اعظم کے وکیل مخدوم علی خان نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ عدالت کے سامنے وزیر اعظم کا معاملہ نہیں بلکہ 1 رکن پارلیمان کو نااہل قرار دینے کا معاملہ ہے. بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ عدالت یہ قرار دے چکی ہے کہ پارلیمنٹ میں کی گئی تقریر کو ارکان پارلیمنٹ کے خلاف بطور شہادت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بینچ میں شامل جسٹس عظمت سعید نے میاں نواز شریف کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 66 کے تحت پارلیمان میں ہونے والی کارروائی کا استثناء صرف وزیر اعظم کو ہی نہیں بلکہ پورے پارلیمنٹیرینز کو حاصل ہے. انہوں نے کہا کہ عدالت کے سامنے وزیر اعظم کی پارلیمنٹ میں کی گئی تقریر کا ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ قوم سے کیے گئے خطاب کا بھی سوال ہے. ان درخواستوں کی سماعت کل پھر ہوگی. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
جیسے کہ آپ نے اس رپورٹ میں سنا، آج وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم صفدر کی طرف سے گزشتہ 5 سال کے دوران جمع کروائے گئے انکم ٹیکس کی تفصیلات عدالت میں جمع کروائی گئی. اس کے علاوہ ان دستاویزات میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ 1992 میں ان کی شادی ہونے کے بعد وہ اپنے والد کی زیر کفالت نہیں رہیں. میں نے اس پہ بات کی وکیل اور انکم ٹیکس امور کے ماہر ڈاکٹر اکرام الحق سے اور ان سے پوچھا کہ وزیر اعظم کی بیٹی کے وکیل نے آج جو رقم اور ٹیکس کی تفصیلات عدالت میں جمع کروائی ہیں، کیا یہ ان کے پہلے کے بیانات کے مطابق ہیں یا ان سے مختلف؟
جی، آج جو مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کاغذات جمع کروائے گئے ہیں اس میں تو ان کے انکم ٹیکس کے گوشوارے ہیں جو انہوں نے 2012 سے آن ورڈز داخل کیے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شادی سے بعد سے وہ زیر کفالت نہیں تھے، مگر یہ پراپرٹیز تو ان سے بہت پہلے لیے گئے تھے اور 2010 تک انہوں نے کوئی بھی آمدنی نہیں دکھائی تھی. اس کے بعد پھر 2011 میں ان کے نام ایگریکلچر لینڈ آئی تھی جو فادر سے تحفے کے طور پر ان کو پہلے پیسے دیے گئے اور پھر
کس سال میں؟ اس سے
یہ 2011 ٹیکس ایئر میں.
اچھا،
تو اس کے بعد سے پھر 2011 سے آن ورڈز انہوں نے اپنی آمدنی ایگریکلچرل انکم سے شو کرنی شروع کی تھی ایگریکلچرل لینڈ سے. تو دراصل وہ یہ تاثر جو ہے غلط ہے کہ وہ پہلے سے ان کے پاس کوئی اپنے ذرائع آمدنی تھے، کیونکہ جو فلیٹس کا معاملہ ہے وہ چونکہ ان کا بینیفیشل اونر کا نام آ رہا ہے تو اصل ثابت تو یہ کرنا پڑے گا کہ اگر وہ بات مان بھی لی جائے کہ 2006 سے کے وقت یہ انویسٹمنٹ کی گئی تو اس وقت بچوں کے اور ان کے ذرائع آمدنی کیا تھے، کیونکہ اصل کرکس آف دی میٹر یہ ہے. بعد کے جو گوشوارے اور آمدنی کے حصول ہیں وہ زیادہ مددگار ثابت نہیں ہوں گے.
تو 2006 اصل میں کیا صورتحال تھی وہ اصل چیز ہے. اچھا، یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ مریم نواز یا مریم صفدر کے اپنے والد پر ڈیپینڈنٹ ہونے کا، زیر کفالت ہونے کے بارے میں وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بھی کوئی دستاویز میں ذکر کیا ہے، ہوا ہے نا، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ یعنی انکم ٹیکس ریٹرنز میں اگر ذکر ہو یا الیکشن کمیشن میں جو کاغذات جمع کرائے ہوں اس میں کوئی ذکر ہے، کوئی تفصیل ہے آپ کے پاس ان کی؟
جی، اصل میں انہوں نے جب 2013 میں الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا تھا تو اس وقت انہوں نے اپنے 3 سال کے گوشوارے جو تھے وہ ساتھ جمع کروانے لازم تھے. اس میں یہ نظر آیا تھا کہ 2011 میں انہوں نے ایک ایگریکلچر لینڈ مریم صاحبہ کے نام خریدی تھی اور ان کو اپنے گوشوارے میں جمع کروایا، جس سے یہ بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہوا کہ اگر وہ آپ انڈیپینڈنٹ تھیں تو تبھی آپ دکھا سکتے تھے، کیونکہ انڈیپینڈنٹ آدمی یا عورت کے گوشوارے تو وہی دکھائیں گے چاہے بھلے وہ آپ کے بچے کیوں نہ ہوں. تو انہوں نے وہاں اپنے جو تھے ٹیکس ریٹرن کے اندر ایک کالم ہوتا ہے کہ ہاؤ مینی پرسنز آر ڈیپینڈنٹ آن یو، وہاں انہوں نے 2 کا حصہ لکھا تھا.
اچھا.
جس کی بنیاد کر اوپر پی ٹی آئی نے اپنی پٹیشن میں یہ پوائنٹ لیا کہ ایک تو ان کی سپاؤس یعنی کہ کلثوم صاحبہ اور ایک مریم کو انہوں نے ڈیپینڈنٹ بتایا ہے. جب یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تو انہوں نے کہا، جو ان کے پہلے وکیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہاں انہوں نے اپنے 2 کا مقصد ہے، ایک خود اور ایک سپاؤس، تو اس پہ بلکہ کورٹ روم میں کہہ کا بھی ہوا کہ ایک آدمی اپنے اوپر کیسے ڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر 2012 میں انہوں نے مریم کو اپنا ڈیپینڈنٹ نہیں دکھایا بلکہ وہ ایگریکلچر لینڈ بھی مریم نے ان سے حاصل کر لی، اس کے لیے انہوں نے ان کو 137 ملین کا گفٹ دیا. اور پھر اس کے بعد سے متواتر مریم صاحبہ اپنے گوشواروں میں اپنی انکم دکھاتی ہیں، اس سے پہلے ان کے پاس کوئی ذرائع آمدن نہیں تھے.
اچھا، یہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے یہ کہاں پہ ہے یہ زمین، اور اس سے جو آمدنی ہو رہی ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے؟
جی، یہ کچھ دکھایا گیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے لاہور کے قریب کوئی جگہ ہے جہاں پہ ایگریکلچرل لینڈ ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ، یہ کوئی زیادہ تفصیلات تو نہیں ملتی گوشوارے میں، بس ایک نیٹ سی فگر دے دی جاتی ہے کہ اتنی ایگریکلچر انکم ہے اور اس کے اوپر ٹیکس ادا کر دیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے قانون کے مطابق یہ ٹیکس پروونسز لیتے ہیں. تو اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہمارے قانون اس طرح کے ہیں کہ جو آدمی خود کسی کے لیے کوئی ایسٹ لیتا ہے اور اس کو انکم سپلٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لا اینٹی اوائڈنس کے جو پروویژنز ہیں اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آمدنی بھی جو ٹرانسفر کر رہا ہے پراپرٹی اس کی ہوگی، نہ کہ ٹرانسفری کی. تو ہمارے ہاں چونکہ انکم ٹیکس کے اور دوسرے جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں وہ ان چیزوں کو یا تو دیکھتی نہیں ہے یا طاقتور طبقات کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتی، تو انہوں نے اس کو ان ویل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ کیا واقعی، کیونکہ یہ سارا بزنس جو ہے وہ فیملی کا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ باہر بھی جو اثاثے ہیں ابھی تک یہی جھگڑا جو ہے وہ دراصل ہے، اور اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک فیملی یونٹ کے طور پر سارا معاملہ تھا یا ہر ایک بچہ اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت میں اپنے اثاثوں کے ذرائع بتا سکتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پھر ایک قطر کا روٹ بھی لیا ہے، کیونکہ پہلے جو سعودی عربیہ کا روٹ تھا اس کا لنڈن کے ساتھ کنیکشن بنانا مشکل ہو جاتا، کیونکہ لنڈن اگر سعودی عربیہ سے منی تو بینک کے ذریعے جا سکتی تھی. قطر کا روٹ اس لیے آسان بنایا گیا ہے کہ وہ پہلے ہی قطر والوں کے پاس یہ فلیٹس ان دی فارم آف بیئرر سرٹیفکیٹ آف دیز ٹو کمپنی موجود تھے، تو انہوں نے بس ان کو بیئرر سرٹیفکیٹ حوالے کر دیا اور وہ آٹومیٹیکلی فلیٹس ان کے ہو گئے. تو یہ ایک ڈیفینس جو ہے وہ انہوں نے تیار کیا ہے.
ٹھیک ہے، تو آج جو ان وزیر اعظم کی صاحبزادی کے وکیل نے جو کاغذات جمع کیے ہیں اس میں تو یہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ دکھائیں کہ فائنینشلی بالکل الگ ہیں ان کے معاملات. تو پاکستان کے جو قانون ہیں اس میں کسی بچے یا بچی کے اپنے والدین پر ڈیپینڈنٹ یا زیر کفالت ہونے کی کوئی قانونی تعریف واضح طور پر موجود ہے کیا؟
جی، اگر ہم یہ لیں جو ہمارا ایک تو فیملی لاز ہیں جس کے اندر تو مسلم شریعہ لا جو ہے اسلامک شریعہ لا کے اندر تو کفالت کا مفہوم اور لیا جاتا ہے، وہاں تو شادی کے بعد پھر وہ پیرنٹس کی بجائے ہسبینڈ پہ کفالت کا ہے, کیونکہ وہاں تو آپ کو پتہ ہے انفلیکسیبل لا ہے اور یوزلی مرد کو ہی کفالت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے, جبکہ ویسٹ میں تو عورتوں کا خود کمانا بھی اور وہاں اس طرح کی چیزیں کنسیو نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ایک شریعہ لا ہے, مگر اگر غور سے دیکھا جائے تو جو فسکل لا ہیں اور الیکشن لاز ہیں اس کے اندر دراصل فنڈز کا ایشو ہوتا ہے, کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی الیکشن لڑ رہا ہے اس کے ریسورسز جو ہیں وہ اس طرح سے ڈیوائیڈڈ تو نہیں ہے کہ اس نے اس کو کسی ٹرسٹی کی شکل میں, بینیفیشل اونر کی شکل میں یا کسی اور طریقے سے کموفلاج کرنے کی کوشش کی ہو. اسی ضمن میں ایک کیس ابھی حالیہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے جہاں ایک رائے حسن نواز کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹا ٹرسٹ بنا کر اس میں اپنی پراپرٹی رکھی تھی, وہ اس کے بینیفیشری تھے مگر انہوں نے اس کا اپنے اثاثوں میں ذکر نہیں کیا تھا. تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایسے کوئی بھی انسٹرومنٹس اگر آپ یوز کریں گے تو یہ اصل میں انٹینشنلی مس اسٹیٹمنٹ آف یور ایسٹس ہوگی. تو یہ پاکستان کی جو میڈیا میں بھی اور ڈفرینٹ جگہ پہ کنفیوژن پایا جا رہا ہے وہ یہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں زیر کفالت کا مفہوم جو ہے وہ شریعہ لا کے مطابق ہے, جبکہ فسکل لا میں ڈیپینڈنس کا مطلب زیر کفالت ہونا نہیں ہوتا بلکہ ایسٹس ہولڈنگ ان دی نیم آف این ادر پرسن اور میٹنگ ایکسپینڈیچر آف این ادر پرسن ہو تو پھر وہ آدمی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے.
اچھا, تو پھر مریم نواز یا مریم صفدر پھر کس طرح سے یہ موقف اختیار کر رہی ہیں کہ وہ اپنے والد پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں؟
جی, ابھی انہوں نے صرف 2012 سے بعد کے احساسوں کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ ذرائع آمدن بھی تھے. مگر جیسا میں ابھی پہلے عرض کر رہا تھا کہ دراصل یہ 2012 سے تو بات کی بات ہی نہیں ہے, اس کا معاملہ تو بہت پیچھے جا کے ہے, کیونکہ نیسکول اور نیلسن کی جو انکارپوریشنز ہیں وہ 93 اور 94 کی ہیں اور پھر جو دونوں اپارٹمنٹس ہیں وہ دراصل 94 اور ایک 96 میں لیا گیا ہے. تو دیکھا یہ جائے گا کہ اگر بیچو چونکہ بی وی آئی لا کے اندر کسٹوڈین کے جو شیئرز تھے ان کے پاس پڑے ہوں گے لائسنس کسٹوڈینز کے, اس کا ریکارڈ کہیں سامنے نہیں آیا, تو یہ پھر معاملہ تب اٹھے گا جب عدالت کہے گی کہ آپ بی وی آئی کا مکمل ریکارڈ پیش کیجئے, کیونکہ اس کا جو ریکارڈ ہے وہ تو یو کے میں بھی ایز سچ تو اویلیبل نہیں ہوگا. وہاں تو صرف یہ نظر آئے گا کہ اپارٹمنٹس کی جو رجسٹریشن ہے وہ ان دو کمپنیز کے نام ہے, مگر یہ دو کمپنیز خود کس کے نام ہیں یہ معاملہ ابھی طے ہونا باقی ہے.
ٹھیک ہے, لیکن اب اس مقدمے میں جو ابہام بن رہا ہے کہ مریم نواز اپنے والد کی ڈیپینڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں, زیر کفالت ہیں یا نہیں ہیں, اس ابہام کو دور کس طرح کیا جا سکتا ہے؟
جی, اس کا جو کی ہوگی وہ یہ ہوگا کہ ہر اس پوائنٹ آف ٹائم پر جب کوئی ایسٹ بنایا گیا تو اس کے لیے کیا ذرائع جو تھے وہ مریم صفدر صاحبہ کے اپنے تھے یا ان کو والد نے یا بھائیوں نے دیے. ابھی تک تو یہ معاملہ ہے جو ہمارے سامنے ان کے نامینیشن پیپر میں سے ٹیکس ڈیکلریشنز ہیں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وزیر اعظم محترم ہمیشہ گفٹس منگواتے تھے اپنے بیٹوں سے, خاص طور پر ایک بیٹے سے, اور پھر اس میں سے کچھ خود استعمال کرتے تھے اور کچھ جو تھا وہ مریم صفدر صاحبہ کو دیتے تھے, اور اسی بنیاد پر جو ان کی ایگریکلچر لینڈ بنی ہے وہاں سے یہ پیدا ہوئے ہیں ذرائع. تو اگر آپ اسٹرکٹلی فسکل لا کی لائٹ میں دیکھیں تو دراصل یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ڈیپینڈنسی ہمیشہ سے فادر پہ رہی, اور وہ انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پر. اور پھر یہ بھی کنیکشن مل جاتا ہے کہ دراصل جب وہ کوئی لون لیتے ہیں, جیسے 7 million pounds کا ڈوشے بینک پہ انہی ایسٹس کے اگینسٹ لیا گیا, تو اس پر دو سائن نظر آتے ہیں, ایک حسین نواز صاحب کے اور ایک مریم صفدر صاحبہ کے. تو یہ بات بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ دراصل جتنا بھی مالی لین دین ہوتا ہے وہ فیملی ون یونٹ کے طور پر ہوتا ہے, نہ کہ انڈیویجولی کسی کے پاس ذرائع موجود ہیں.
ٹھیک ہے, اور آخر میں بس یہ وضاحت, یہ ڈوشے بینک کا جو لون ہے یہ کس سن کا ہے؟
یہ 2007 فیبرری میں حاصل کیا گیا تھا جب ان دونوں پراپرٹیز کو جو تھا مارگیج کیا گیا. تو یوزلی بینک کبھی بھی بیئرر سرٹیفکیٹس کے اوپر لون نہیں دیتے بلکہ وہ تو بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھولتے. اس لیے یہ بات کچھ واضح ہوتی ہے کہ 2006 میں فیملی نے شاید یہ فیصلہ کیا کہ اب بیئرر سرٹیفکیٹ سے نکل کر اس کو ریگولر سرٹیفکیٹس میں کنورٹ کر لیا جائے اونرشپ کو. اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہماری 2006 سے آن ورڈ اس کی اونرشپ ہے. تو پھر یہ معمہ حل کرنا پڑے گا کہ 2006 سے پہلے نیسکول اور نیلسن کے اصل مالکان کون تھے, کیونکہ بیئرر سرٹیفکیٹس کا اصل پتہ صرف لائسنس کسٹوڈین کو ہوتا ہے, جو اس کیس میں منروا ٹرسٹ اینڈ سروسز کمپنی ہے, اور وہ بی وی آئی میں بھی نہیں ہے بلکہ نیو جرسی میں ہے. ان کو جب گرل کیا گیا تھا تو انہوں نے 2012 میں پھر بتایا تھا پینیما میں جب, اور بی وی آئی میں یہ انکوائری شروع ہوئی منی لانڈرنگ کی کہ یہ پولیٹیکلی ایکسپوزڈ لوگ ہیں, تو پھر بتایا گیا تھا کہ دونوں کمپنی کی بینیفیشل اونر دراصل مریم صفدر ہیں, اور وہ جو رپورٹ ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی آف بی وی آئی کی وہ پینیما لیک سے ہمیں پتہ چلا پہلی دفعہ, ادروائز تو کبھی بھی اس کی اونرشپ کا پتہ نہ چلتا.
پینیما لیک کی درخواستوں سے متعلق درخواستوں کی سماعت میں وزیر اعظم کی بیٹی کے موقف پر بات کر رہے تھے وکیل اور ٹیکس امور کے ماہر ڈاکٹر اکرام الحق. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان کا, جہاں دارالحکومت کوئٹہ میں تشدد کے واقعات میں دو پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. دونوں اہلکاروں کو شہر کے دو مختلف علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا. سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
دونوں پولیس اہلکاروں کو آدھے گھنٹے کے دوران دو مختلف علاقوں میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا. سیول لائنز پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار نے بتایا کہ مارے جانے والے اہلکاروں میں سے ایک کا تعلق سیول لائنز پولیس اسٹیشن جبکہ دوسرے کا تعلق ٹریفک پولیس سے تھا. پولیس اہلکار نے دونوں واقعات کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زیری نے پولیس اہلکاروں کی ہلاکت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان واقعات کی مذمت کی ہے. دونوں پولیس اہلکاروں کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری کالعدم لشکر جنگوی العالمی نے قبول کی ہے. کوئٹہ شہر میں رواں مہینے کے دوران تشدد کے واقعات میں سیکورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کا چوتھا واقعہ ہے. گزشتہ ہفتے نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں لیویز فورس کا ایک اہلکار ہلاک ہوا تھا, جبکہ اس سے قبل جنا ٹاؤن کے علاقے میں پولیس کے ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کو مارا گیا تھا. بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے سیکورٹی فورسز کی اہلکاروں کی ہلاکت کا سلسلہ بھی جاری ہے. گزشتہ سال بھی بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کے دیگر واقعات میں کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں 150 سے زائد پولیس اور دیگر سیکورٹی اداروں کے اہلکار ہلاک ہوئے تھے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور پاکستان کی پارلیمان کی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات نے انتخابات کو بہتر بنانے کے حوالے سے ایک مجوزہ بل تیار کیا ہے, جس پر غیر سرکاری تنظیم فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک یعنی فیفن نے جائزہ لینے کے بعد اس کی بعض تجاویز کو کالا قانون قرار دیا ہے. پارلیمانی کمیٹی کے بل میں میڈیا کے لیے معلومات تک رسائی پر قدغن سمیت دیگر کئی شکوں پر اعتراض کیا گیا ہے. تفصیل بتا رہی ہیں نازش سفر.
فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک نے انتخابی اصلاحات کمیٹی کی تجویز کردہ بل میں بعض شکوں کو بدنیتی پر مبنی اور کالا قانون قرار دیا ہے. اس مسودہ قانون کی دفعہ 194 سی کے مطابق قانونی دفعات کی خلاف ورزی سے حاصل کی ہوئی معلومات کی اشاعت یا ترسیل پر 50,00,000 جرمانہ اور 5 سال قید کی سزا دی جا سکتی ہے. وافن کا کہنا ہے کہ ان سزاؤں کا مقصد معلومات تک رسائی کو محدود کرنا ہے. اس پابندی سے صحافی خاص طور پر متاثر ہوں گے. وافن کے پروگرام ہیڈ مدثر رضوی کا کہنا ہے کہ اس سے مسودہ تیار کرنے والی کمیٹی کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے.
یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ اس قانون میں ایک ایم پی جو کہ غلط گوشوارہ یعنی الیکشن کمیشن سے جھوٹ بولے اور قوم سے جھوٹ بولے اس کو 3 سال قید اور 1,00,000 روپے کا جرمانہ ہے, یا اور لیکن الیکشن کمیشن کا کوئی افسر یا صحافی اگر سچ بولے تو اس کو 50,00,000 اور 5 سال کی سزا سنا رہے ہیں. تو اس میں ان کا ہمیں نیت نظر آتی ہے, چاہتے ہی نہیں ہے کہ الیکشن کی انفارمیشن باہر نکلے.
مدثر رضوی نے مسودے میں میڈیا سے متعلق شک کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس شک کی واپسی کے لیے فافن صحافتی تنظیموں کے ساتھ مل کر مسودے کا جائزہ لینے والی کمیٹی پر دباؤ بڑھائے گی. ناکامی کی صورت میں عدالت عظمیٰ سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے.
تو ہم اس کو جہاں جہاں ریز کر سکتے ہیں وہاں کریں گے. پہلے تو ہماری پہلی جو اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم کمیٹی جو اس کو ریویو کرے گی ابھی بالکل اس کو پریشرائز کیا جائے کہ اس قسم کی ریگریسو جو قوانین ہیں, کالے قوانین ہیں, ان جو پرپوز کرنے جا کر رہے ہیں ان کو واپس لیں. اگر نہیں ہوتا تو یقیناً سپریم کورٹ بھی ایک آپشن ہے.
الیکشن کمیشن کے حوالے سے فافن کا کہنا تھا کہ بل میں کمیشن کو حکومتی مداخلت سے آزاد انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے. الیکشن کمیشن کو مجوزہ قانون کے تحت قواعد بنانے کا اختیار تو دیا گیا ہے لیکن اسے حکومتی منظوری سے مشروط کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک ہی خاندان کے کئی افراد کے الیکشن لڑنے کا معاملہ حل نہیں کیا گیا, نہ ہی فافن کی اس تجویز پر عمل کیا گیا جس کے مطابق ایک شخص کے لیے ایک سے زیادہ سیٹوں پر لڑنے پر پابندی ہونی چاہیے. مسودے میں بیرونی امداد سے چلنے والی سیاسی جماعت پر تو پابندی لگائی گئی ہے لیکن سمندر پار پاکستانیوں اور دوہری شہریت والے افراد کے سیاسی جماعت کے سربراہ ہونے کے متعلق یہ قانون خاموش ہے. مجوزہ قانون میں خواتین کے سیاسی عمل میں شمولیت کے لیے سیاسی جماعتوں پر کم از کم 5% عام نشستوں کی ٹکٹیں خواتین امیدواروں کو دینے کی شرط رکھی گئی ہے جو فافن کے مطابق اہم ہے, لیکن ادارے کا کہنا ہے کہ اس مسودے میں دیگر کمزور طبقات یعنی مذہبی اقلیتوں, معذور افراد اور خواجہ سراؤں کے انتخاب میں شرکت کے لیے کام نہیں کیا گیا.
جو غیر مسلم پاکستانی شہری ہیں, جو خواجہ سرا ہیں, ٹرانسجینڈر انڈیویجولز ہیں اور جو معذور افراد ہیں, معذور افراد کا صرف ایک جگہ پہ تذکرہ ہے کہ ان کو پوسٹل بیلٹس کا کی اجازت ہوگی. اس کے علاوہ ان کی سی این آئی سی رجسٹریشن, ان کی ووٹر رجسٹریشن جو خواتین کے لیے اس لاء میں بات کی گئی ہے, وہ اس طرح کی مارجنائز کمیونٹیز کے لیے نہیں کی گئی.
فافن نے کہا ہے کہ وہ مجوزہ بل کو مکمل طور پر مسترد نہیں کرتے لیکن اس میں قابل اعتراض شکوں پر آواز ضرور اٹھائیں گے.
جو کالے دبے ہیں, کالی چیزیں ہیں, اس کی بنیاد پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریٹروگریسو ہے, لیکن اس وقت میں فافن کے بہاف پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ابھی آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بل جو ہے پارلیمنٹ میں ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ شور مچانے کی ضرورت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو بھی اس میں اٹھانا چاہیے اس ایشو کو.
فافن کے مطابق پارلیمانی کمیٹی کے بل میں کئی شکے موجودہ قوانین سے بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کے برابر ہیں. نازش ظفر, بی بی سی, اسلام آباد.
اور پاکستان کے صوبے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برف باری کے باعث راستے بند ہونے اور بعض علاقوں میں سیلابی پانی کی وجہ سے لوگوں کو اب شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تفصیل سنیے محمد کاظم سے.
جن علاقوں میں برف باری کے باعث راستے بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ان میں ضلع مستونگ کا علاقہ دشت بھی شامل ہے. قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے مطابق اس علاقے میں 50,000 کی آبادی کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے. پی ڈی ایم اے کے مطابق ان علاقوں میں لوگوں کو خوراک کی فراہمی کے لیے حکومت سے ہیلی کاپٹر فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے, جبکہ ضلع خاران میں بارشوں کی وجہ سے ایک بند ٹوٹنے کے باعث سیلابی ریلے میں 2 افراد ہلاک اور 700 خاندان متاثر ہوئے ہیں. برف باری کی وجہ سے کان میں ترزئی کے علاقے میں سینکڑوں گاڑیاں پسی ہیں. وہاں پسے ہوئے لوگوں کا مشکلات کے بارے میں کہنا ہے,
دو دن سے ہم لوگ ادھر ہی کھڑے ہیں, حکومت ہے, نائل انتظامیہ, 1 کلومیٹر برف اگر ہاتھ سے اٹھاتا بھی تو اٹھا لیتے, کچھ بھی نہیں ہے.
پی ڈی ایم اے کے حکام کا کہنا ہے کہ خاران کے متاثر علاقوں میں خیمے اور دیگر امدادی اشیاء بھیج دی گئی ہیں. جہاں برف باری سے راستے بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے, وہاں کوئٹہ اور برف باری سے متاثرہ دیگر علاقوں میں گیس پریشر میں کمی اور اس کی بندش کے علاوہ بجلی بھی بند ہے. کوئٹہ شہر میں گیس کی پریشر میں کمی اور اس کی بندش کی وجہ سے جن علاقوں میں صورتحال زیادہ خراب ہے, ان میں سریاب کا علاقہ بھی شامل ہے. سریاب سے تعلق رکھنے والے غلام رسول شاوانی کا کہنا ہے کہ سردی میں گھروں اور کام کے دوسرے جگہوں کو گرم رکھنے کے لیے متبادل سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے.
یہ گیس تو بالکل ہے ہی نہیں, یہ برف باری ہمارے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن گئی. 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے لازمی لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. اس ٹائم لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے جب روٹی کا ٹائم ہوتا ہے, چولہا جلانے کا ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم تو بالکل گیس ہی نہیں ہے. بس یہی ہمارے حال ہے, سمجھو ہم لوگ 75 سال پیچھے والے زندگی اپنا بسر کر رہا ہے.
سریاب اسے تعلق رکھنے والے محمد عمر رند کہتے ہیں کہ گیس کی بندش اور پریشر میں کمی کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں.
ہم لوگ حیران ہیں کہ اپنا فریاد کس تک پہنچاوے, اب یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس گیس کا آلات سے ہم لوگ محروم ہیں. بالکل ہم لوگوں کا بچے لوگ کھام رائے, ہم لوگ ان کا اوپر رضائی ڈالتے, بچے تھوڑا ہی رضائی کے اندر ٹھہرتے ادھر سے نکلتے, پھر وہ بیمار ہوتے, ڈاکٹروں پر ہم لوگ لے جاتے ہیں, ان کو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ان کو سردی سے آپ لوگ بچاؤ. ابھی ہم لوگ حیران ہیں کہ سردی سے ہم لوگ اس کو کس ذریعہ سے بچاوے.
دوسری جانب سوئی سدرن گیس کمپنی کے حکام کا کہنا ہے کہ کمپنی گھریلو صارفین کو پریشر کے ساتھ گیس کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور اس مقصد کے لیے سی این جی اسٹیشنوں کو گیس کی فراہمی بند کر دی گئی ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے صوبے پنجاب کا شہر سرگودا اپنے کینوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن اس سال یہاں کینوں کی کاشت کرنے والا کسان کچھ مشکل کا شکار رہا ہے، اور اس کی وجہ پاکستان کے کینوں کی کاشت کے علاقوں میں بروقت بارشوں کا نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے کینوں کا معیار متاثر ہوا ہے اور چھوٹے کاشتکاروں کو اس کے مناسب دام بھی نہیں مل رہے. سرگودا سے سنیے حنا سعید کی رپورٹ.
مہر محمد اقبال ان ہزاروں کسانوں میں سے ایک ہیں جو پچھلی کئی دہائیوں سے سرگودا میں کینو کی کاشت کر رہے ہیں، لیکن اس سال بر وقت اور ضرورت کے مطابق بارش نہ ہونے کے باعث کینو کی یہ فصل متاثر ہو رہی ہے. سرگودا کے کسان مہر محمد اقبال نے بی بی سی کو بتایا،
بارشیں نہیں ہوئی ہیں، اس سے کینو کی جو مضبوطی بھی کم ہوئی ہے، رنگت بھی صحیح نہیں آئی، اور وہ اب وہ کینو جو ہے وہ سکڑ رہا ہے، کیونکہ وہ چھوڑ رہا ہے اپنی ڈنڈی جو ہے نا وہ گر رہا ہے. اگر بارشیں ہوتی تو وہ کنو مضبوط ہوتا، جب وہ پورا پانی نہیں ملتا اس کو تو وہ وزن کم ہو جاتا ہے. پانی سے تو یہ ہوتا ہے، دوسرا پانی اگر زیادہ لگائیں تو اس کو وائرس پڑ جاتا ہے، وہ ایک بیماری ہے، جو وائرس ہے وہ سارے کنو کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، بارشوں سے کم وائرس پڑتا ہے.
پاکستان میں کاشت کیے گئے کینو کی کل 95% پیداوار سرگودا، فیصل آباد اور ساہیوال میں کی جاتی ہے. سرگودا میں کینو کے باغات اور ان سے ملحقہ 360 سے زائد فیکٹریاں ہیں، جہاں اس وقت پھل کی چنائی اور صفائی پورے زور و شور سے جاری ہے.
سال بھر کی انتھک محنت کے بعد یہ کسان امید کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ کوالٹی کے کینو تیار کر کے کچھ منافع کما سکیں گے، لیکن موسمی تبدیلیوں اور بارش نہ ہونے کے باعث اس سال کینو کے ذائقے، کوالٹی اور سائز میں واضح فرق دیکھا گیا ہے، جس کے باعث یہ کسان پریشان ہیں کہ کیا ایکسپورٹ کے قابل رہ پائیں گے یہ کینو، یا انہیں سستے داموں لوکل مارکیٹ میں بیچنا پڑے گا.
فیکٹری مالکان کا کہنا ہے کہ کینو کی مٹھاس ضرور کم ہے، لیکن موسمی تبدیلیوں کا ایکسپورٹ پر بظاہر کوئی اثر نہیں پڑا. لوکل کینو فیکٹری کے مالک انصر اقبال ہرل نے بی بی سی کو بتایا،
دیکھیے کوالٹی تو پچھلے سال سے اگر کمپیئر کریں تو اس سال بہتر ہے، لیکن اس سال کلر لیٹ ہے، اس کی ریزن میرے خیال میں ویدر کی بنتی ہے. سردی سے اس کا کلر بڑا تیزی سے چینج ہوتا ہے، جب جو سردی شروع ہو جاتی ہے. اس دفعہ سردی بھی لیٹ آئی، تو ہم جو یکم دسمبر سے کرتے تھے وہ تقریباً 2 ویک لیٹ ہو گیا، 15 دسمبر سے اس میں شروع ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس دفعہ اس کا کاسمیٹک بہت اچھی ہے. کیونکہ اگر پچھلے سال سے کمپیئر کریں تو پچھلے سال تقریباً 30-35% اے گریڈ بنتا تھا جو ایکسپورٹیبل تھا، اس سال اس کی ریشو 60+ ہو گئی ہے.
اب تک کے ایکسپورٹ ٹرینڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ زراعت کے افسران کینو کی پیداوار سے مطمئن نظر آتے ہیں. سرگودا کے محکمہ زراعت کے آفیسر ڈاکٹر بشارت علی سلیم نے بتایا،
70,000 جو ہے ٹن وہ جا چکا ہے، درمیان میں تھوڑا سا اس میں وہ کمی آئی ہے، لیکن اب الحمدللہ دوبارہ انڈونیشیا وغیرہ کھل گیا ہے، تو اب انشاءاللہ ہماری بہت ساری مارکیٹیں جو ہڈن ہیں وہاں پہ بھی جا رہا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ پچھلے سال سے راؤنڈ اباؤٹ سیم ہوگا یا تھوڑا سا زیادہ ہوگا.
کینو برآمدی ہدف تو پورا کرتا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ کاشتکار جو اپنا کینو مقامی مارکیٹ میں فروخت کرتا ہے اسے اپنی فصل کے مناسب دام نہیں مل رہے. اس کی ایک وجہ حکومت ہے جو کینو کی خرید کے لیے مقرر کردہ سرکاری نرخ میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کر رہی. کسان مہر محمد اقبال کا کہنا تھا،
جو سال بھی آتا ہے نا جی ریٹس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، 20-30-40-50 روپے کم ہو جاتا ہے، اخراجات ہر سال بڑھ جاتے ہیں. اس دفعہ بہت سے جو باغات ہیں وہ گنے کی نظر ہو جائیں گے، جو 65,000 روپیہ پر ایکڑ دے رہا ہے کنو وہ لوگ اسے نکال دیں گے، وہ کماد لگائیں گے، کماد 2 لاکھ روپیہ بنا رہا ہے.
ملک سے باہر جانے والا بیشتر کینو فیکٹری مالکان کے اپنے باغات میں تیار ہوتا ہے، جس کے وہ مناسب دام بھی لے لیتے ہیں، اور غیر موافق موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کے ذرائع بھی رکھتے ہیں. خراب موسم کا اثر ان چھوٹے کاشتکاروں پر پڑتا ہے، جن کی مدد کو حکومت بھی ابھی تک نہیں آئی. حنا سعید، بی بی سی نیوز، سرگودا.
اور اسی کے ساتھ سرمین اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج ہمارے پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، اور پروڈیوسر تھیں شمائلہ جعفری. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے یہاں لندن میں ڈینی کاکس، اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سرمین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے عمبر خیری کو اب اجازت دیجیے، لیکن پروگرام کے آخر میں سب خبروں کی سرخیاں سنیے فرحت جاوید سے.
سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ اکنامک فورم کے وفود سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ تجارتی جنگ میں جیت کسی کی بھی نہیں ہوگی. امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹس کے 40 سے زیادہ رکین نے کہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کریں گے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق غیر مہذب مواد جمع کرنے کے الزامات کو رد کر دیا ہے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ صومالیہ میں بدتر ہوتی خشک سالی سے 40 لاکھ افراد کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے. گیمبیا میں صدر یحییٰ جامہ پر عہدہ چھوڑنے کے لیے دباؤ بڑھانے کے لیے 3 وزراء مستعفی ہو گئے ہیں. صدر یحییٰ جامہ انتخابات میں شکست کے باوجود عہدہ چھوڑنے کو تیار نہیں. آسٹریلیا، ملائیشیا اور چین نے 3 سال پہلے بحر ہند ملا پتہ ہونے والے طیارے کی تلاش روک دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.